کار ساز ماں و فکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں۔ محترم استاد محترم مختار حسین فاروقی صاحب، ان کا موضوع ہے کار ساز ماں و فکر کار ماں، ناظم تحریک خلافت پاکستان مختار حسین فاروقی صاحب، اور میرے استاد ان سے التماس ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر خطاب ارشاد فرمائیں۔ مختار حسین فاروقی صاحب،
السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال تبارك وتعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ حضرات، جیسے کہ بھی اعلان ہوا، میری اس وقت کی گفتگو کا عنوان فارسی زبان کا ایک مصرع ہے، کارساز ماں بفکر کار ماں۔ مولانا روم ایک مشہور فارسی زبان کے شاعر گزرے ہیں، اور ان کی شاعری کی عظمت اس میں ہے کہ علامہ اقبال جیسا آدمی بھی انہیں اپنا استاد کہتا ہے، مرشد رومی کے نام سے۔ ان کے اس شعر کا مطلب یہ ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے کام میں اس طرح فکر کروں، متفکر رہوں کہ میں نے ہی کوئی نتیجہ نکال کے دکھا دینا ہے، تو یہ میرے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا، تکلیف کا مجھے بن جائے گا۔ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ میرے کام میں، جس کام میں میں لگا ہوا ہوں، میرا جو کارساز ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہ مجھ سے زیادہ اس کی فکر کر رہا، اس کا منصوبہ، اس کا اس کائنات کو پیدا کرنا اور اس کو ایک خاص مقصد کے تحت لے کر چلنا، سلسلہ انبیاء اور رسل اور ہدایت کو جاری کیا، کتابیں نازل فرمائیں، اور ہوتے ہوتے آج ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کی دین کے لیے جمع ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور یہاں تک لایا ہے، آگے غلبہ اسلام ہے، عالمی خلافت کا قیام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی منصوبہ ہے۔ ہمارا کام صرف اس میں یہ ہے کہ ہم محنت کرتے چلائیں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے چلتا۔ فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، جو ہم تک جنہوں نے پہنچایا ان کی ذمہ داری وہ تھی جو ان کو دی گئی تھی، اور ہم تک یہ کام پہنچا ہے تو ہماری ذمہ داری وہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہ مشہور آیت جس میں خلافت کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آسان بات کہی گئی کہ جو تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، بس یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ کرتے چلے جاؤ، اسی میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دے گا۔ خلافت کے لیے اسباب پیدا کرنا، ماحول فراہم کرنا، ہر چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود پیدا فرمائے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کام کو کرتے چلے جائیں۔ اس اجتماع کا، جیسا کہ کل شام گفتگو ہوئی تھی، بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے تعلق محلہ، اور اس عنوان کا جو ہے وہ حاصل بھی یہی ہے۔ ابھی آپ نے صبح کے درس میں اور جو پہلے گفتگو ہوئی ہے اس میں تعلق محلہ کے مختلف پہلوؤں سے گفتگو سنی ہے، اس میں جو میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں بہت سارے عنوانات سے باتیں سامنے آتی ہیں۔ نماز عبادت ہے، بہت اہم ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، دعا بہت ضروری ہے، دعا مانگنے کے آداب ہیں، خاص طریقہ ہے، لیکن اس میں سے کوئی چیز بھی دوسرے کا رد کرنے والی نہیں ہے، دوسرے کا بدل نہیں ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی، جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب یہ حدیث اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی داڑھی رکھ لے اور کہے جی مجھے تو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ کوئی اور دین کا کام کرے، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ عمل باقی بہت سارے اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ منسلک نہ تھی۔ اسی طریقے پر اللہ سے دعا کرنا، نماز ایک ذکر ہے، روزہ اس کی کوئی شکل ہے، بیٹھ کر ذکر کرنا، تنہائی میں ذکر کرنا، تہجد پڑھنا، استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں سارے ہی کام کرنے، اس سب کے ساتھ جو اس مصرے میں بات کہی گئی ہے کہ انسان کا ایک مزاج بننا چاہیے، تاکہ آدمی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، آدمی گھر پر ہو، آدمی بازار میں ہو، آدمی محفل میں ہو، یہاں ہم اجتماع میں ہیں، جب اپنے گھر جائیں گے، گلی محلے میں ہیں، لوگوں کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہر جگہ ایک چیز جو آدمی پر سوار رہنی چاہیے وہ تعلق مع اللہ ہے۔ آدمی کوئی لمحہ اس کی زندگی میں جو بقائمی ہوش و حواس آتا ہے، ایک تو آدمی سو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، یا کچھ لمحے جو ہے وہ ایسی جگہ بیت الخلاء میں ہوتا ہے کہ ذکر نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ اللہ سے تعلق سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، ہر لمحے انسان کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ وہ مراد ہے کہ یہ مزاج کس طریقے پر انسان کا بنے گا۔ اس کے لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ منتخب نصاب کا ایک حصہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، جنہوں نے زبان سے کہہ دیا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، گویا کہ اس میں ساری باتیں، آپ نے منتخب نصاب کا درس سنا ہوگا، اس میں وہ ساری باتیں، اقرار باللسان بھی ہے، ایمان ہے، تصدیق بالقلب ہے، سارے اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، ہر چیز میں آ گئی۔ ثم استقاموا، اللہ کہہ کر اللہ کے جتنے احکام ہیں ان سب کی پیروی شروع کر، اپنے لیے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے کرنے کا نہیں ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیز میں کر نہیں سکتا، اس سے تو کسی طرح جو ہے وہ مواخذہ میرا نہ ہو تو اچھا ہے، نہیں۔ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرنا، ہر تقاضا جو اللہ کا ہے، جو اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بآسن طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے فرمایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدے ہیں، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اس کا پروانہ مہیا کر دیا جاتا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے، ان کا جنت کا وعدہ ہے ان کے ساتھ، جس کا کہ اس وقت ہم سے وعدہ ہے، وہ وعدہ ان کو وہاں جو ہے وہ اس کی یقین دہانی اور مرنے کے بعد اس جنت میں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے، وہ آرام ان کو میسر آ جاتا ہے، قبر میں بھی اس کا ایک حصہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، اور قیامت کے دن کے بعد، قیامت کے دن تو وہ جنت میں چلے ہی جائیں۔ یہ بات اس بات کا نتیجہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے معاملات میں جو تقاضے ہیں اللہ کے اور جو تقاضے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان پر استقامت اختیار کرے، ہر حال میں ان کو نبھانے کی کوشش کرے، انسان کا یہ اگر مزاج بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مصرے میں جو بات ہم سے تقاضا کی جا رہی ہے اس کے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ اور ہمارے دین میں جیسے کہ صبح بھی بات آئی ہے کہ ایمان اللہ پر بھی ضروری ہے، بنیادی ہے، ایک لحاظ سے وہی سب سے اہم ایمان ہے، ایمان بے رسالت کی بھی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے اور دین کا کام کیسے کرنا ہے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پیمانہ ہے جو اس کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، اس کے بغیر ہم نہ نماز سیکھ سکتے ہیں نہ کوئی زندگی میں کوئی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک لحاظ سے ایمان بالآخرت سب سے زیادہ اہم، آدمی اللہ کو ماننے والا ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، کتنے غیر مسلم ہیں، گاندھی ہے، نہرو ہے، برنارڈ شاہ ہے فلانا ہے وہ سارے اللہ کے ماننے والے ہیں لیکن عمل ان کا کچھ نہیں. کتنے لوگ ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن بے عمل ہو سکتے ہیں؟ مسلمان تو ہیں ہی بہت سارے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے امتی کہلاتے ہیں, ان کی شفاعت کی امید رکھے ہوئے ہیں لیکن بے عمل ہیں. نماز کی بھی توفیق نہیں, روزے کی توفیق نہیں, ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہیں. بہت سارے غیر مسلم ہیں, اخباروں میں رسائل میں آپ مضمون پڑھتے ہوں گے, بہت سارے غیر مسلم ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا, مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا اور نتیجہ کیا نکالا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم انسان. ان کا ماننا, ان کی عظمت کو قبول کرنا, حتیٰ کہ ان کو پیغمبر مان لینا. مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں 150 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور آخری پیغمبر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بے عمل ہے. عمل کے اعتبار سے جو چیز انسان کو سب زیادہ مجبور کر سکتی ہے کہ آدمی عملی طور پر آگے بڑھے, کچھ کر کے دکھائے, صرف شفاعت باطلہ پر یا کچھ اپنے ذہن کی خود تراشیدہ باتوں پر توکل کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں بھی بخشش, میری بھی بخشش ہو جائے گی اور میں بھی بخشا جاؤں گا, عمل کر کے دکھا, وہ ایمان بالآخرت. اور ایمان بالآخرت بھی اس طریقے پر جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے اور جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی. اپنے خود سے کوئی فیصلے کر لینا کہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا, یا دنیا میں جیسے واقفیت چلتی ہے, دوستی چلتی ہے, اشارے چلتے ہیں, آدمی کا حسب نصب دیکھا جاتا ہے, اس طریقے پر لوگوں نے بنا رکھے. شرک کی جتنی شکلیں ہیں, قرآن مجید میں قریش مکہ کا ذکر ہے, یہود کا ذکر ہے, انہوں نے جو آخرت سے پہلو تہی کر کے اور بے عملی کے جواز بنا رکھے تھے وہ سارے کے سارے ہوئی ہیں جو آج بھی دنیا میں مختلف طریقوں پر چل رہے ہیں. ان پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ ایمان بالآخرت ہو تو اس طرح کا آخرت پر ایمان ہو جس طریقے پر اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی, ترمذی شریف میں یہ روایت ہے, اگر ایمان بالآخرت ایسا ہو جائے جیسا کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے تو وہ ایک مزاج جو مسلمان کا بننا چاہیے, ایک بندہ مومن کا بننا چاہیے, وہ بن جائے گا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کانت الآخرت ہمہ, جس انسان, جس مسلمان, جس کلمہ گو کی فکر کا مرکز و محور آخرت بن جائے, ساری سوچ کا محور آخرت بن جائے کہ میں آخرت میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں, دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہونا, پیسہ مل جانا, حیثیت ہو جانا, کوئی اعلیٰ عہدہ پا جانا, لوگوں کی نگاہوں میں اچھا لگنے لگ جانا, یہ ایک اور بات ہے, لیکن آخرت کی کامیابی چیزیں دیگر. تو جس کی ساری سوچ کا محور آخرت ہو جائے کہ بس آخرت کی کامیابی چاہیے, اور آخرت کی کامیابی کیا ہے, سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس کو قیامت کے دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. بھائی یہ سوچ کا محور بن جائے. فرمایا جعل اللہ غناءہ فی قلبہ, آخرت کی فکر انسان پر سوار ہو جائے, مسلط ہو جائے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے گا, غنی بن جائے گا, استغنا اس پر چھا جائے گا, اسے باقی کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہے گی. زندگی کا مشن نہیں ہوگا کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے, ارب پتی بننا ہے, یہ مشن نہیں رہے گا کہ بہت اچھا جب تک مکان نہ بن جائے اس وقت تک جو ہے وہ زندگی کا کچھ حاصل نہیں, اور جب تک میں کوئی فلانا اس قسم کا اعلیٰ عہدہ حاصل نہ کر لوں اس وقت تک میری زندگی بیکار ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دے گا, وجمع له شمله, اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو اکٹھا کر کے سمیٹ دے گا. ان کے حل کی طرف لے جائے گا، بکھرے ہوئے نہیں رہیں گے معاملات. اور یہ ہماری بہت سارے ساتھیوں کی زندگی میں ایسے احوال ہیں کہ جب وہ آخرت کی طرف آدمی فیصلہ کر لیتا ہے تو بظاہر اس کے منتشر حالات جو ہیں وہ سب کے سب سیدھے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور اس کے معاملات سارے سیدھے ہو کے وہ بہت کامیابی کے ساتھ اور باعزت طریقے پر جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے. پہلے بہت زیادہ آمدنی تھی اور بہت کم آمدنی ہے، پہلے بہت زیادہ مصروفیات تھی اور مصروفیات بھی کم ہو گئی ہیں. اللہ کے دین کے لیے وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، عزت بھی ہے، اللہ تعالی نے سکون بھی عطا کر دیا. اور اس کے برعکس اور اس کے ساتھ ہی آتا تھا دنیا وہی راغمتن، اللہ تعالی نے جو مقدر میں لکھی ہوئی دنیا جتنی آزمائش میں اللہ نے ڈالنا ہے، جتنا پیسہ دینا ہے، وہ دنیا پھر بھی اس کو مل جاتی ہے، لیکن وہ ذلیل ہو کر وہ از خود آتی ہے انسان کے پاس، بغیر طلب کے آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے طے کیا ہے کہ اس آدمی کو اتنے وسائل دینے اور ان چیزوں سے اس کو آزمانا ہے. ومن کانت دنیا ہمہ، اور اس کے برعکس جو آدمی دنیا کو اپنی سوچ اور فکر کا محور و مرکز بنائے رکھتا ہے، اسی میں آگے بڑھنا آگے بڑھنا، یہ عہدہ حاصل کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جعل اللہ فقرہ بین عینہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقر اس کا ظاہر کر دیتے ہیں. اس کے ماتھے پر جیسے فقیر لکھا ہوا ہوتا ہے، فارسیل لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی قیمت مقرر ہو جاتی، اس کی مجبوریاں ہوتی. یہ سارے آج بہت سارے اہل ثروت اور نمایاں لوگ جو ہیں یہ ان کی نقشہ کشی ہے جو اس میں کر دی گئی ہے کہ جو آدمی دنیا کو اپنا مرکز و محور بناتا ہے وہ اسی کے پیچھے لگتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے، اور آدمی جو ہے وہ اپنی اس غلط خواہش کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، بکتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. وفرق علیہ شملہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، سفر زیادہ، کاروباری مصروفیات زیادہ، پریشانیاں زیادہ، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ، بھائی مسئلے تو حل اللہ نے کرنے ہیں، اس کے ساتھ اس کی طرف آپ نے کشت کر لی ہے، اس سے آپ اس اللہ کو ناراض کر دیا ہے، اس اللہ کے دین پر نہیں چل رہے، اس اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، تو مسائل کیسے حل ہو جائے؟ ناممکن. ولم یاتہی من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے. تو یہ ایمان کا جو حاصل ہے عملی طور پر، جس سے کہ ہماری ایک سوچ بن سکتی ہے، تعلق اللہ کی طرف ہم جا سکتے ہیں، کہ ہماری سوچ اور فکر کا محور آخرت ہونی چاہیے. تعلق اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو ایمان باللہ ہونا چاہیے، وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے. ایمان اللہ سے کس نے ہمیں جوڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے جوڑا ہے، ان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان برسالت بھی ہونا چاہیے. انہوں نے جس بات کی، اللہ اس کے رسول نے جس بات کی امید بتائی ہے کہ اللہ پر ایمان اور رسالت پر ایمان کا پیمانہ ہے کہ تمہاری آخرت کی فکر سب سے زیادہ اوپر ہونی چاہیے. تو تعلق اللہ کا جو سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا نشان منزل ہے کہ ہمیں آخرت کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، اور آخرت کا نقصان کسی کوسٹ پر برداشت نہیں کرنا چاہیے. دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ کہ آخرت کو نقصان برداشت نہیں کرنا، یہ وہ پہلا قدم ہے کہ اگر یہ قدم ہم رکھ لیں گے تو یوں سمجھو کہ تعلق اللہ کے راستے پر ہم چل پڑے. تعلق اللہ کو ایسی چیز نہیں ہے کہ بس کوئی اینٹ پتھر نہیں ہے، کوئی ٹکڑا نہیں ہے کہ ابھی کوئی آدمی خواہش مند ہو اور ابھی اس کو اٹھا کر پکڑا دیا جائے گا. وہ سمجھے کہ بس جیب میں نے ڈال لیا ہے، تعلق اللہ پیدا ہو گیا، بس میرے پاس ہو گئی، میں نے یہ مقصد اچیو کر لیا. یہ تو درجہ بدرجہ ہے، جیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچے کو پریپ میں داخل کرتے ہیں، پھر اگلے درجے میں، پھر پہلی، دوسری، تیسری، کتنی کلاسیں پڑھتا ہے. اسی طریقے پر اگر آج ہم چل پڑیں اس راستے پر کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ سے ایک تعلق پیدا کرنا ہے، وہ تعلق کیا ہے اس کی آگے وضاحت آئے گی، تو پھر قدم بقدم اس راستے پر آگے چلنا ہوگا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی ایک حد تک مانتے ہیں لیکن آخرت کو اگر اس کی فکر پیدا ہو جائے اور ہماری سوچ کا مرکز و محور بن جائے تو یوں سمجھیے کہ سارے معاملات سمٹ کر ایک راستے پر آ گئے جدھر کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. اس میں جو اگلی بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ کہ فکر کے لفظ سے کہیں آپ کو شاید مغالطہ ہو رہا ہو. فکر کے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں اور معنی میں, اس شعر میں اور معنی میں استعمال کیا گیا. ایمانیات کے ذیل میں جو درس قرآن ہے منتخب نصاب کا, ان الذین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہاں بھی فکر کا لفظ ہے, جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ فکر اور معنی میں ہے. یہاں جو اس مصرے میں فکر کا لفظ آیا ہے وہ اردو میں اور اس معنی میں ہے کہ آدمی خود کسی کام کو کرنے والا سمجھ بیٹھے اپنے آپ کو کہ یہ میں نے کام کوئی کام ہے, یہ میں نے خود اس کی منصوبہ بندی کرنی ہے اور اپنے طریقے پر اس کو اس طریقے پر یہ کام یہ سٹیپ کر کے اس کو کامیابی تک پہنچانا ہے. یہ اس کی نفی کر دی گئی. دین کے معاملے میں اس آج کے عنوان کے حوالے سے ہمیں اللہ کے دین کا کام کرنا ہے, ہم نے ایک اجتماعیت میں شرکت اختیار کی ہے, اس کے لیے بیعت کی نسبت سے وابستہ ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے جانا, اپنے حصے کا کام جو ہے وہ پورا کرتے چلے جانا ہے. اس کے نتائج کب پیدا ہوں گے, کہاں پیدا ہوں گے, ہماری زندگی میں آئیں گے یا ہم سے اگلی نسل میں آئیں گے یا اس سے بھی اگلی نسل میں آئیں گے, اس میں اپنے آپ کو کوئی لمحہ اپنا اس میں نہیں لگانا چاہیے. ابھی ذکر ہو رہا تھا بانی یہ تنظیم کا کہ انہوں نے محنت کی, ان کی زندگی میں تو اس کے نتائج صاحبدار انقلاب تو نہیں آیا. ہم بھی محنت کر رہے ہیں 10 سال ان کو ان کی بجائے اب حافظ عاقب سعید صاحب اس قافلے کو لے کر چل رہے ہیں, ابھی تک بھی انقلاب نہیں آیا. ابھی آگے کتنا عرصہ لگے گا, 6 مہینے میں آ جائے گا, سال میں آ جائے گا, 10 سال میں آ جائے گا, 20 سال لگیں گے, اس سے بھی اگلی نسل میں آئے گا, اللہ بہتر جانتا. ہمیں اس منزل کی دوری یا منزل کا نشان جو ہے وہ نظر آنے نہ آنے کی وجہ سے اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں کرنی. اس پر نہیں بیس کرنا ہے کیلکولیشنز پر کہ جناب یہ یوں ہے اور یہ دور ہے اور یہ تھوڑا سا آرام کر لیا جائے, تھوڑی سی چھٹی لے لی جائے تنظیم سے کہ 1 سال کے لیے چھٹی دے دیں, 2 سال کے لیے کہ کاروبار ذرا چمکا لیں, پھر ابھی تو لمبا کام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں پھر آ جاؤں گا. میں نہیں بھائی, یہ چھوٹا بچہ بیٹا ہے میرا, یہ لے لے, میں ذرا یہ کر لوں, تو یہ کام جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیں مسلسل لگے رہنا ہے. سیرت النبی میں جو واقعات ہیں اس میں آپ غور کریں تو ہمارے لیے اس میں رہنمائی نہیں ملتی, حوصلہ بھی ملتا ہے. جو صحابہ کرام بدر میں شہید ہو گئے, 13 شہادتیں میدان بدر میں ہوئی تھی اور 1 زخمی تھے صحابی, وہ آ کر مدینے میں وفات پا گئے, 14 شہادتیں ہیں. انہوں نے اسلام کا غلبہ نہیں دیکھا, فتح مکہ نہیں دیکھی, انہوں نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا دور نہیں دیکھا, انہوں نے ایران فتح ہوتے نہیں دیکھا, انہوں نے دمشق فتح ہوتے نہیں دیکھا, انہوں نے یروشلم فتح ہوتے نہیں دیکھا, لیکن اجر میں وہ کہیں زیادہ ہے. تو بات نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, کام سے غرض رکھنی چاہیے, اسی پر توجہ رہنی چاہیے کہ میری طرف سے جو میرے حصے کا کام میرے ذمہ لگا ہے اس میں میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ایسا درجہ ہے اور یہ ایسی بات ہے, اگر اس میں ہم لگ جائیں تو جیسے مولانا روم نے بھی کہا ہے نا کہ کار سادے ماں و فکر کارے ماں, مجھے واقعی فکر نہیں ہے اس لیے کہ میرا اللہ وہ کام کرنے والا ہے, وہ اپنا اس کا اپنا منصوبہ ہے, ہم اس میں استعمال ہو رہے ہیں, ہمیں اس استعمال ہونے کا جو اللہ نے موقع دے دیا ہے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی وجہ سے ہماری کوتاہی کی وجہ سے اللہ میں رد کر دے اور کسی اور کو لے آئے, اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں لگتی. سورہ محمد کی آخری آیت یہی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، سستی دکھاؤ گے، کمزوری دکھاؤ گے، اس کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. اور ثم لا یکون امثالکم، اللہ نے تو کام کرا ہی لینا ہے. واللہ غالبنا را امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنا کام کرا لے گا، تمہاری چھٹی ہو جائے گی، بس ہماری نااہلی ہو جائے گی اگر ہم اس کام کو کرنے کے اہل ثابت نہیں کیا اپنے آپ کو. تو ہماری سوچ اور فکر کا محور اس دائرے کے اندر رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس میں بھی جتنی جس کی ذمہ داری ہے اتنا ہی اس کو کرنا ہوگا. امیر محترم کی ایک اپنی ذمہ داری ہے جس لیول پہ وہ کر رہے ہیں، امیر حلقہ کی اپنی ذمہ داری ہے، مقامی امیر کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. اس کو ناظم اعلیٰ کا نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو ان کے ذمہ کام ہے انہیں کرنا چاہیے، جو نقیب ہے اس کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، جو عام رفیق ہے اسے اپنے حصے کا کام، ملتزم ہے تو اور ذمہ داری ہے، مقتدی ہے تو اور ذمہ داری. ہر آدمی کو اپنے حصے کا کام کر کے، اور اگر وہ اس کو ادا کر رہا ہے تو اگر خلوص سے ادا کر رہا ہے، مخلص ہے، جذبہ ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو آگے مواقع دے گا. اگلی سیڑھی چڑھ جائے گا تو وہ ذمہ داری ادا کرے، اس سے اگلی سیڑھی چڑھ جائے. ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے آدمی جو ہیں وہ جیسے 10 سال پہلے دیکھیں تو بہت سارے اس وقت ملتزم رفقا تھے، آج ان میں سے بہت سارے عمراء حلقہ جات ہیں. بہت سارے 10 سال پہلے جو ہے وہ مقامی امیر تھے، آج کہاں پہنچے ہوئے. ناظم اعلیٰ جو اس وقت ہمارے ہیں وہ 10 سال پہلے جو ہے وہ نقیب اسرا ہوں گے، تو پھر امیر حلقہ تھے، آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں. 10 سال بعد آپ میں سے ہی بہت سارے لوگ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. وہ آپ کے خلوص پر اللہ تعالیٰ آپ کو اور موقع دے گا، آپ اچھا کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور موقع دے دے گا، اور موقع دے دے گا، چلتے چلائیں گے، حتیٰ کہ وہ انقلاب جو ہماری تنظیم اسلامی کی منزل ہے وہ حاصل ہو جائے، یا انفرادی طور پر ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں. منزل آئے نہ آئے، اگر ہماری کارکردگی کی بنیاد پر ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے تو ہم اللہ کے سامنے جب بھی اللہ میں بلا لے، آخری وقت آ جائے، ہم وہاں سرخرو ہو جائیں گے. یہ وہ پیغام ہے جو اس مصرے میں موجود ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر شاید کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گئی ہوگی بات، لیکن شاید کچھ لوگ جو ہے وہ نہ سمجھ سکیں. اس میں میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اللہ سے جو تعلق ہے جس کا تذکرہ ہوا، اس کے کچھ تقاضے ہیں جو ایک مسلمان پر، یا اس وقت میں صرف کہوں گا کہ ایک رفیق تنظیم پر جو اس مشن میں شریک ہے اور اس سفر میں محو سفر ہے اور اس کاروان کا حصہ ہے. پہلی بات جو تعلق معلہ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے اور جس کا ذکر سورہ حدید میں ہے، وہ یہ کہ دنیاوی معاملات سے فکر رکھنی ہے، حالات پہ نظر رکھنی ہے، تنقید کرنی ہے، غلط کہاں ہو رہا ہے اس کو نہیں علی المنکر بالقلب بھی اور باللسان بھی اور بالید بھی کرنا ہے. اس حد تک تو تعلق رکھنا ہے، اس کا تجزیہ بھی کرنا ہے، اس پہ نگاہ بھی رکھنی ہے، لیکن اپنی ذات کی حد تک. فرمایا لکے لا تاسو الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آپ کا ساتھی تنظیم میں شامل نہیں ہے، بھائی ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، برادری ہے، رشتہ دار ہیں، کولیگ ہیں، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا 10 سال میں، آپ وہیں کے وہیں ہیں، تو ایمان کا تقاضا کیا ہوگا؟ فکر آخرت اگر ہمارا محور مرکز بن گئی ہے سوچ کا، اس کا تقاضا کیا ہوگا کہ کوئی میاں کہیں پہنچ جائے، کوئی ارب پتی بن جائے، مجھے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے مجھے ایک اچھے کام کی توفیق دی ہوئی ہے، مجھے تو وہ کرتے رہنا ہے. لیکن لا تاسو الا ما فاتکم، تمہارے ہاتھ سے کوئی ترقی کا موقع، کوئی دنیاوی فلاح کا جو ہے وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، اس پر افسوس نہ کیا کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی خوشیوں کے موقع اور ترقیاں اور دنیاوی جاہو جلال یا مواقع صرف کافروں کو دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، رفقا کو بھی دیتا رہتا ہے، ان کے کاروبار میں بھی بڑھوتری آ جاتی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اگر ایک رفیع کے تنظیم کا کاروبار ترقی کر جائے، دگنا ہو جائے، چوگنا ہو جائے، دس گنا ہو جائے، تو ایک عام دنیا دار آدمی اس کا کاروبار ترقی کرتا ہے اور ایک رفیع کے تنظیم اسلامی کا کاروبار جو ترقی کرتا ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے. اگر دونوں کی سوچ ایک ہوگی تو پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. یا وہ جو تنظیم اسلامی سے باہر ہے، یا دل سے وہ تنظیم اسلامی کا رفیق ہے، یا یہ جو تنظیم اسلامی کے اندر ہے اس کی سوچ اگر ہوئی ہے تو یا یہ باہر ہے تنظیم. دونوں کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی. دنیاوی مفاد حاصل ہو جائے، ترقی حاصل ہو جائے، کاروبار اوپر چلا جائے، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس پر احساس ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری میں اضافہ ہو، مجھ سے محاسبہ سخت ہوگا، اللہ کے یہاں جواب دہی زیادہ ہوگی. پہلے سینکڑوں اور ہزاروں میں جواب دہی تھی، اب لاکھوں اور کروڑوں میں ہوگی، اور یہ جواب مشکل ہوگا اللہ کے پاس. یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے. اور یہ سوچ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ صرف اس سے پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم الآخرہ، ساری تفکرات کا محور آخرت بن جائے، کہ آخرت کی کامیابی اصل چاہیے. اگر یہ مرکز و محور نہیں بنے گا تو پھر پیسہ آ جائے تو پیسہ تو بولتا ہے، وہ تو آدمی کی سوچ بدل جاتی ہے، آدمی کے چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے، آدمی کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے، آدمی کا لہجہ بدل جاتا ہے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہماری آخرت پر ایمان جو ہے وہ ویسا ہی پختہ ہو اور مطلوب ہو جیسا کہ اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ابھی مجھ سے پہلے جو تقریریں ہوئی ہیں آج ہی صبح، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے. اللہ کا تعلق تو ویسے اس پورے اجتماع کا تھیم ہے، لیکن ایمان باللہ کے حوالے سے جو بات آئی پہلے بھی، کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ایک زندہ ہستی ہے، زندہ الحی. اس اللہ کے ساتھ اگر ہم ان کو اس اللہ کو مانتے ہیں اور کسی بھی درجے میں اس کے تقاضے کم سے کم لیول میں بھی پورے کرنے والے بن جائیں، تو اس زندہ خدا کے ساتھ ہمارا ایک زندہ تعلق بننا چاہیے. جیسے دو انسانوں کا، دو دوستوں کا تعلق ہوتا ہے، بھائی مردہ سے تو کوئی تعلق نہیں نا، اس کو تو یک طرف آپ دعائیں ہی کر سکتے ہیں، اسالے دعا بھی کر سکتے ہیں. دو دوست ہیں، دو انسان ہیں، بس ان کا جو تعلق ہو سکتا ہے وہ تعلق کیا ہے؟ دو دوست ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، کسی بات پر ذرا سی بھی ناراضگی ہو جائے تو بس ناراضگی محسوس کر جائے تو ناراضگی. فون اٹینڈ نہیں کرتا، دروازہ نہیں کھولتا، وزٹ نہیں کرتا، آتا نہیں ہے، ویلکم نہیں کرتا. اللہ زندہ ہے، اور زندگی کا حاصل یہ ہے کہ وہ اللہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں، بس اس اللہ کو پتا ہی نہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا، اس ایمان باللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، اس کی بنیاد کے خلاف. جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ زندہ ہے، لہذا ہم اچھا کام کریں گے، اس کے کہنے کے مطابق چلیں گے، دین پر چلیں گے، جو وعدے ہم نے اضافی طور پر عام مسلمانوں سے بڑھ کر تنظیم میں شمولیت اختیار کر کے اللہ سے کر رکھے ہیں وہ پورا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اور اگر ہم وہ وعدے نہیں پائیں گے کہ جی عام مسلمان میں تو ہے نا، کیا ہو گیا، ہم کریں تو اچھا ہے اور نہیں کریں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ ناراض. ہم نے ایک آزاد مرضی سے ایک اضافی وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی جان مال تیرے دین کے لیے لگائیں گے، جہاد کریں گے، سموتات کریں گے، اس تنظیم کو اپنے سارے انفرادی اور اجتماعی جو میرے پرسنل لیول کے کام ہیں سب پر ترجیح دیں گے، اور وہ وعدہ ہم نہیں نبھائیں گے تو اللہ خوش ہوگا. برادری تو شاید خوش ہو جائے، دوست بھی خوش ہو جائے، شاید کاروباری پارٹنر کو جو ہے تو وہ بھی شاید خوش ہو جائے کہ اس دفعہ تنظیم کے سالانہ اجتماع پہ نہیں گیا، اچھا ہے. اللہ خوش نہیں ہو سکتا. اس اللہ کے ساتھ ہمارا ایک زندہ تعلق ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال چھوٹی سی میں دیتا ہوں، شاید یہ اصولی بات ہمارے سارے رفقا نہ سمجھ سکے. آج کل کا دور اگرچہ موبائل کا دور ہے اور اطلاعات بہت جلدی پہنچتی ہیں، ابھی ہمارے کئی ساتھی ہیں جو کراچی سے ہماری طرح چلے تھے اور اس اجتماع میں ابھی تک نہیں پہنچ سکے. ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، کہیں آدمی سفر پر ہے، اپنی کار میں ہے، بس میں ہے، کہیں ہے، ڈاکہ پڑ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیا ہوتا ہے؟ ڈاکہ پڑ جائے، किसी ने दो बंदे सवार हुए बस को इधर उतारा और जनाब सब जो कुछ है निकाल दो। आदमी जेब से मोबाइल निकालेगा, जिसका कोई दोस्त है कि मेरा कोई SHO दोस्त है, कोई नाजिम दोस्त है, कोई मिनिस्टर दोस्त है, कोई DPO दोस्त है, कोई फलाना दोस्त है, जल्दी से फोन मिलाने की कोशिश करेगा। वो तो अगर मोबाइल में छीना नहीं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन आधी रात है, कौन कौन आदमी आधी रात को टेलीफोन सुनता है किसी का? वो तो कोई बहुत ही खुशकिस्मती होगी कि आपका दोस्त आधी रात को या रात गए आपका टेलीफोन सुन ले कि चलो क्या मुसीबत है। फिर अगर वो सुन भी ले तो वो फतरी कितनी दूर है आपका, मोबाइल में तो पता नहीं चलता वो पिशावर से बोल रहा है कि कराची से बोल रहा है। उसको आप अपनी जो है वो दास्तान सुनाएंगे कि ये मेरे साथ वाकया हो गया है, मेरी मदद करो। वो कह भी दे कि मैं आ रहा हूं, कितनी देर लगेगी उसको बताओ, घंटा दो घंटे जो भी हालात है, और फिर आके वो आप तक पहुंचेगा तो फिर भी आगे वो आपकी मदद उस वक्त तक डाकू और क्या कर चुके होंगे और क्या आपके साथ गुजर चुकी होगी आप सोच नहीं सकते। किसी का एक्सीडेंट कभी हुआ है या इस तरह का मामला है तो वो फौरन इस सारी चीज को अपने जेन में ला सकते हैं। इस सब का बदल क्या है? इस सब का बदल है ताल्लुक माल्ला। अगर आपका ताल्लुक नाजिम की बजाय, SHO की बजाय, DPO की बजाय, DCO की बजाय, किसी सेंट्रल मिनिस्टर की बजाय, वजीर दाखिला की बजाय अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से है, आपको मोबाइल फोन करने की भी जरूरत है। अल्लाह जानता है कि मेरे इस बंदे के साथ क्या गुजर गई, तो ये ताल्लुक अच्छा है कि वो ताल्लुक अच्छा है आप बताएं, ये ज्यादा मुअस्सर है या वो ज्यादा मुअस्सर है? इसका नतीजा जल्दी निकलेगा कि उसका नतीजा जल्दी निकलेगा? ये 100% जो है वो कारामद है कि वो 100% कारामद है? ये फूल प्रूफ तरीका है या वो फूल प्रूफ तरीका है बताएं? सबसे ज्यादा इंसान की बर वक्त इमदाद के लिए और उन लोगों के लिए जो इस काफले में शरीक हैं, जो अल्लाह के दीन का झंडा उठाए हुए हैं, आम मुसलमानों से आगे बढ़कर अल्लाह के दीन के लिए खुद अपने इरादे से कुछ इजाफी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले हुए हैं, उनके लिए, उनकी दिल की तसल्ली के लिए इसके सिवा कोई तरीका नहीं है कि अल्लाह से ताल्लुक पैदा किया। और उसका नतीजा क्या होगा? असबाब तो धरे के धरे रह जाते हैं, वो पता नहीं कब नतीजा सेध होते, वो भी करेंगे ठीक है, लेकिन असल जो नतीजा निकलेगा कि जिस अल्लाह पर आप ईमान रखते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ तय दिया है, जिसके लिए आप अब बे आरामी इख्तियार की है, जिसके लिए हम रात दिन एक किए हुए हैं, वो अल्लाह आपके हालात से सबसे ज्यादा वाकिफ है। वह नहनो अकरब इलैहि मिन हबलिल वरीद, और वो अल्लाह हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। उसको मोबाइल फोन करने की जरूरत नहीं। सहाबा की जिंदगी रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और हमारी जिंदगियों में यही फर्क है, आज का मुसलमान और सहाबा इकराम की जिंदगी में यही फर्क है। आज का मुसलमान दो तर्ज जिंदगी हैं, दो लाइफस्टाइल हैं, दो सोच का फर्क है जो मुख्तलिफ जिंदगियां गुजार रहे हैं। आज का मुसलमान, एक आम मुसलमान अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, कारोबार अपनी मर्जी से करता है, शादी ब्याह का मौका आ जाए तो अपनी मर्जी से करता है, ना अल्लाह के आकाम मालूम करता है ना अल्लाह के रसूल के आकाम मालूम करता है, कारोबार मर्जी का करता है, दोस्तियां दुश्मनियां अपनी मर्जी की पालता है, हत्ता के हलाल और हराम का भी उसका तो अपने पैमाने बनाए हुए हैं। हां कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह को फिर पुकारता है, उससे मदद चाहता है, दुआएं करता है, कोई चोरी का माल है, कोई दो नंबर माल है, कोई मुकदमा है, कोई टैक्स चुराया है, कोई यू किया है, उसका कोई मुकदमा है, पेशी है, फिर वो दुआएं करता है, फिर दूसरों से भी दुआएं की दरखास्तें करता है, फिर सोचता है कि जी आयतुल कुर्सी पढ़ के जाया जाए, जज को फूंक दिया जाए तो उसे कुछ नजर नहीं आता, वो बरी कर देता है। इस तरह के ख्याल जहन में पैदा होते। और अगर सहाबा किराम वाली जिंदगी हो और आदमी अल्लाह के दीन की तरफ पर चल रहा हो तो कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे की खताएं आज खुद माफ कर देता। अल्लाह जानता है कि ये दीन पर चल रहा है, ये इंसान है, इससे खताएं होंगी, अल्लाह ताला आज खुद माफ कर देता। जमीन और आसमान का फर्क, सोच का फर्क है, बहुत बड़ी تبدیلی ہے جو آج کی ہماری ایک مسلمان کی زندگی ہے اور جو صحابہ کرام کی زندگی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا, بس ہم نے دین پر چلنا ہے. ہاں انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, کوتاہی ہو گئی, کہیں پاؤں پھسل گیا, اللہ تعالیٰ آج خود معاف کرتا ہوں. سورہ آل عمران میں فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اتباع رسول کرو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں. ایک ہے کہ زندگی دوسری گزاری جائے اور پھر اس میں ہزار مرتبہ روز استغفار کیا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے, اور ایک یہ ہے کہ زندگی پوری اللہ اس کے دین کے مطابق گزارے. یہ ہے جو اس مصرے کا حاصل ہے کہ ہر بندے کو از خود ایک مزاج بنانا چاہیے, ایک تعلق محلہ پیدا کرنا چاہیے, اور وہ انسان کی زندگی میں اس کو خود بھی محسوس ہو اور اس کے سارے زندگی کے جو پیمانے ہیں کہ ترجیحات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے تابع ہو جائے. اور تیسرا پوائنٹ ایک ہی ہے, میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا, وہ یہ کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک اور معیار بھی ہے, وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. وہ دین کا تقاضا ہے, ہم نے اس کا وعدہ کر رکھا, کوئی اضافی بات نہیں ہے, کہ جو آدمی بھی اس طریقے پر زندگی گزارے گا کہ اللہ کے احکام اس کے رسول کے احکام صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کر دیں. اس کی شکل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم کچھ نہ کریں اور سمجھے کہ سارا کچھ تو کر رہے ہیں, وعدہ ہم نے کیا ہے وہ ہو ہی رہا ہے نا, ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا ہے پھر ہو جائے گا, پھر اور ہو جائے گا, 20 سال 25 سال بعد جب بوڑھے ہو جائیں گے تو چلو 100% نہیں تو 33% تک اس وقت تک پہنچ ہی جائیں گے. ایک صورتحال یہ ہے, جیسے ابھی میں نے کہا کہ صحابہ کرام دین پر چلنے کے وعدے کو نبھاتے تھے, ہمیں بھی یہ وعدہ پورے طریقے پر سیریسلی نبھانا چاہیے. قرآن مجید میں ہے, سورہ احزاب میں رسول اللہ کی جو شان بیان کی گئی اور صحابہ کی بھی وہی شان ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. یہ گواہ کیا ہے؟ اسی سے شہید بنا ہے, اسی سے شہادت ہے. تو ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں, ایک دنیا میں گواہی ہے, ایک آخرت میں گواہی ہے. حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے گواہی لی تھی. اسی بنیاد پر جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے اس کو حدیث پاک میں شہید کہا گیا کہ یہ دین کا گواہ ہے. یہ دین کی گواہی ہم سب پر, شہادت الناس کی اصطلاح ہماری ہے, ہم اس کو اپنے فرائض دینی کی ذمہ داریاں جو ہیں اس میں جو ہے وہ مرتبہ سمجھتے ہیں, درجہ سمجھتے ہیں. اسی کا حاصل یہ ہے جو ہم پر تقاضا ہوگا کہ ہمیں اپنے اس عہد کی بنیاد پر جو تنظیم سے ہم نے کر رکھا ہے, جو بیعت کر رکھی ہے, خود وعدہ کرنا چاہیے اللہ سے اکیلے بیٹھ کر, اور یا اپنے گھر والوں کو جو فیملی والے ہیں ان کو کسی دن خود اپنے گھر والوں کو جمع کرنا چاہیے اور سب کے ساتھ اس وعدے کو, پھر وہاں بھی ایک زندہ وعدہ ہے, اس کا ایک اور پرتا ہونا چاہیے اس بیعت کا جو آپ نے یہاں کی ہے, کہ ہم سب وعدہ کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم طے کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے دین پر چلیں گے. یہ ہے نا ہماری تعلیمات میں سے, جو ملتزم رفقاء ہے وہ جانتے ہیں کہ ہر رفیق اپنے گھر, اس کا ایک گھر جو ہے اس کا وہ اسرہ ہے, اور ہر مقتدی رفیق بھی اپنے گھر کا نقیب ہے, چاہے اس کو تنظیم کی طرف سے ذمہ داری ملے نہ ملے, پھر بھی نقیب. یہ فرض اس کو ادا کرنا چاہیے, طے کرنا چاہیے کہ ہمیں دین پر چلنا ہے, جیسے بھی ہوگا چلنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہو کہ ہم دنیا کا ہر نقصان برداشت کر لیں گے لیکن دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں. ایسا آدمی, ایسا رفیق جس حال میں بھی زندگی بسر کرے گا وہ چلتا پھرتا شہید ہے, اس لیے کہ وہ دین کا گواہ ہے. شادی بیاہ, خوشی غمی, کاروبار, ہر چیز میں وہ دین کی گواہی ہے. اور اگر کبھی تقاضا آئے تو میدان جنگ میں بھی جائے گا, وہاں بھی جان دے دے گا, تو وہ شہادت کا اعلیٰ درجہ بھی پا سکتا ہے. یہ تعلق ماللہ کی تیسری جو شکل ہے کہ ہمیں دین کا گواہ بن کر زندگی گزارنی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ جو فرائض دینی کا جامع تصور ہے عبادت رب، شہادت الناس اور اقامت دین. اقامت دین بھی شہادت الناس ہی کی ایک شکل ہے. تو اس شہادت الناس کا آغاز ہمیں کرنا چاہیے اپنے گھر سے، گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان سے ایک وعدہ اکٹھا کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بتانا چاہیے، حتیٰ کہ یہ طے کرنا چاہیے کہ اہم ممکن ہے کہ ہماری زندگی میں یہ موقع نہ آ سکے، اپنی اولاد کو بتانا چاہیے کہ میرے بعد بھی تم نے دین سے جو ہے وہ غداری نہیں کرنی ہے، دین کو نہیں چھوڑنا ہے، ہر تکلیف برداشت کر لینی ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے وفاداری کرنی ہے. یہ شہادت الناس کا تقاضا. اگر یہ پورا ہو جائے تو پھر ہے کہ یہ سارے تقاضے جو اس مصرے میں آئے ہیں کہ فکر ماں، درکار ماں، آزار ماں، اور دوسرا مصرہ جو اس شعر کا ہے، اس لیے کہ کارساز ماں با فکر کار. اگر میں پہلے مصرے پر جو اس میں معذوف سمجھا گیا اس پر یقین ہوگا تو یہ اس کا نتیجہ لازم سامنے آ جائے گا کہ ہماری سوچ کا مرکز و محور وہ اللہ کا دین اور ہماری دینی ذمہ داریاں، اور ہم نے جو وعدہ خود کر رکھا اپنی آزاد مرضی سے، مسلمان ہونے کے اعتقاد نہیں ہے کہ تنظیم میں شامل ہو بندہ لازم، جو تنظیم سے باہر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم نے دوسرے لوگوں سے ایک قدم آگے بڑھ کے جی ہم اللہ کے وفادار ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور ہم دوسروں سے زیادہ سچی عاشق ہیں، زیادہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ دین جو اللہ کا ہے، جو محمد الرسول اللہ سے لائے تھے، ہم اس کے لیے دوسرے کریں یا نہ کریں ہم جان و مال پیش کریں گے. تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری ادا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں تو اور بھی تھیں لیکن یہ کہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مصداق مجھے بھی بنا دے اور آپ سب حضرات کو بھی بنا دے. یقیناً اسی میں جس قافلے میں ہم شریک ہیں تنظیم اسلامی کے، اس کی بہتری اور بھلائی اور کامیابی اور منزل تک پہنچنا جو ہے وہ اسی بات سے منسلک ہے. جتنا ہم اس میں خلوص دکھائیں گے اتنا جلدی اللہ تعالیٰ اس قافلے کو کامیابی سے اور منزل سے ہمکنار کر دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم.
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہمیں ہر طرح کے حالات میں کوشش فہم کا درس دے رہے تھے مختار حسین فاروقی صاحب.